إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو اور معزز خواتین آج آٹھویں پارے کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولو اننا نزلنا علیہم الملائکہ او کلمہم الموتی کہ اگر ہم ان کے لیے فرشتے بھی نازل کر دیتے یا مردے اٹھ کر کے زندہ ہو کر کے ان سے بات کر لیں اور بھی چیزیں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جسے ایمان قبول نہیں کرنا ہے ایمان نہیں لانا ہے تو چاہے کتنے بھی دلائل دے دو پروف دے دو وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے گا یہاں تک کہ اگر فرشتہ نازل ہو کر کے وہ ان سے بات کرے وہ ان سے کہے تب بھی جو ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے مردہ زندہ ہو کر کے اگر ان سے بات کرے گا تب بھی ایمان نہیں مطلب کیا ہے یہ کہنے کا کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا پروف آپ ان کو دے دو گے دلیل پیش کر دو گے لیکن جسے ایمان نہیں لانا ہے وہ ایمان نہیں لانے والا ہے اور اسی لیے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کہی گئی کہ یہ کفار مشرکین جو بار بار آپ سے مطالبے کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو رسول ہی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا آپ کو جو ہے دلیل پیش کیجئے پروف پیش کیجئے یہ جو بار بار مطالبے ہو رہے ہیں ان کی طرف سے یاد رکھیں جو لوگ مطالبے کرتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اسی لیے کبھی جب کسی کے آدمی کے ساتھ بحث ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے کوئی معاملہ ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی یہ معاملہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی ہے ساتھ رہنے والے ہیں اور وہ آپ سے پروف مانگیں کسی چیز کا اچھا آپ لوگ ایسا کہتے ہیں جس کے لیے کیا پروف ہے اسلام میں ایسا ہے تو کیوں ایسا ہے اس کے لیے کیا پروف کیوں ایسا رکھا گیا اسلام میں جب یہ پوچھنا شروع کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے کتنا بھی آپ پروف پیش کر دو کبھی آپ آدمی سوچنا ہی بڑے سائنٹیفک انداز سے سمجھائیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے اور سمجھ جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اس کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں ان کے سامنے آپ لاکھ دلائل پیش کر دیں دلائل کا انبار لگا دیں اور بہت سے دلائل سے آپ ثابت کر دیں کہ جو یہ حق ہے پھر بھی وہ تسلیم کرنے والے نہیں ہیں ماننے والے نہیں ہیں وہ جو ایک نصیحت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی گئی اور قیامت تک جتنے لوگ بھی دعوتی فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور جن کے سامنے غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات اور ان کی طرف سے مطالبے ہوتے رہے وہ سب کے لیے یہی نصیحت ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار آپ سے ایسے مطالبے کریں ان کو چھوڑیے جو ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو قبول کرنا چاہتے ہیں جو واقعی حق معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے حق کو واضح کرنا چاہیے وہ قبولیت کے کام سے سنتے ہیں تو اسے قبول بھی کر لیتے اتنے ہمارے بھائی ہیں جو پہلے کسی اور مذہب میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے لیکن جنہوں نے حق سنا قبول کرنے کے لیے سنا انہوں نے قبول کیا اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی ہی گئی اور آج آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. یہ ایک بات تھی اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے آٹھویں پارے کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں کچھ محرمات ذکر فرمائے. ان محرمات میں جانوروں کا بھی اور اس کے تعلق سے بیان بھی ہے کہ کچھ جانور حرام ہیں یا کچھ ذبیحہ جو بتوں کے نام پر اور اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا جائے. اسی طریقے سے خون ہے, اسے حرام قرار دیا گیا. دم مسکو جسے عربی میں کہا جاتا ہے, یہ بہتا ہوا خون جو ہے. یہ تفصیلات بھی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال ہم نے درس میں ذکر کی تھی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اور محرمات کا ذکر کیا ہے. ان آیات کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ محرمات ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. کبھی آدمی کو معلومات نہیں ہوتی ہیں تو ایسی چیزوں میں واقع ہو جاتا ہے کہ بچنا بہت ضروری ہے. ان محرمات میں سے بعض کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس میں ہمیں بہت ضرورت ہے ہمیں کہ جو ہے ہم اس سے بچیں, لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. کچھ مثالیں دوں گا تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی بات. ایک بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم شرک مت کرو. میں آیت پڑھنے کے بجائے صرف وہ جو محرمات ہیں ان میں سے بات جو اہم چیزیں ہیں اس کی طرف جو اشارہ کرنا, صرف وہی بات بیان کرتا ہوں کیونکہ اکثر ٹائم میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو بیچ میں بات چھوڑنی پڑتی ہے. تو ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا, شروعات وہیں ہوئی, وہیں سے ہوئی کہ شرک مت کرو. شرک کرنے سے منع کیا. شرک کرنے کا یہ معاملہ کہ آدمی کسی بت کے سامنے جا کر کے اپنا سر ٹیک دے, اپنا ماتھا ٹیک دے, کسی قبر کے پاس جا کر کے قبر والے سے سوال کر لے, کہیں مزار پہ جا کر کے وہاں سجدہ کر لے, ہم ان چیزوں کو تو جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور الحمدللہ ان چیزوں سے بچتے ہیں. لیکن بعض اور بھی چیزیں ہیں شرک کی, بعض اور بھی چیزیں ہیں جنہیں چھوٹا شرک کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے بعض بھائیوں میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں, انہیں میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں میں. ان میں سے ایک چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا شرک ہے, آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لے کسی بھی چیز کی. ہمارے یہاں ہندوستان میں ماں کی قسم کھانے کا بڑا رواج ہے, جو چونکہ دوسروں کو, ہمارے بچے بھی دوسروں کو سنتے ہیں ماں قسم کہتے ہوئے, تو ان کی بھی جب قسم کھانا ہوتا ہے تو ایسے قسم کھا لیتے ہیں. کبھی کہہ دیتے ہیں تیرے سر کی قسم, کسی بچے کے ہاتھ پر رکھ کر کے جو ہے کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کے جو ہے سر کی قسم. ایسی قسمیں کھانے کا رواج جو ہے معاشرے میں آدمی رہتا ہے, سماج میں رہتا ہے, تو سامنے والے کو دیکھ کر کے یا سن کر کے کبھی غلطی اس سے بھی ہو جاتی ہے. اور خاص طریقے سے ہمارے بچے, انہیں سمجھانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی شرک قرار دیا ہے. یعنی شرک کی یہ بھی ایک قسم ہے, چھوٹے شرک کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے. قسم کھانی ہے جو صرف اللہ کی, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت, صرف اسی کی قسم کھا سکتے ہیں, کسی اور چیز کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں. تبھی آدمی یہ سوچتا ہے, بیان کرنے لگتا ہے کہ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی, بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن میں. وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی اہمیت کو بیان کرنا چاہے اور بیان کرنے کے لیے اس کی قسم کھائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس میں ریاکاری کرتا ہے, دکھاوے کے لیے کرتا ہے. دکھاوے کے لیے عمل کرنا, نیک عمل کرنا, کسی کو خوش کرنے کے لیے کرنا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کرنا, یہ بھی شرک ہے. شرک کی قسم یہ بھی ہے, اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ سب غلطیاں ایسی ہیں جو ہم سے ہو جاتی ہیں. کسی شخص کو دیکھا تو نماز بڑے خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنے لگے، صدقہ و خیرات کر دیا خوش کرنے کے لیے، کسی دنیا میں کسی بھی انسان کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرے، دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، خوش کرنا ہے صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں، عمل کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر ریاکاری آتی ہے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے آدمی کچھ کرتا ہے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی قسم شرک کی یہ غلطی بہت ہوتی رہتی ہے۔ جب ہم اردو زبان میں بات چیت کرتے رہتے ہیں کسی کے ساتھ، ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم سے بعض اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ ماشاء اللہ وشیتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی ایک صحابی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا اور کہا جعلتنی للہ ندن، کہ کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمزر قرار دے دیا، اللہ جیسا بنا دیا، کہ یہ کہہ دیا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، اللہ تعالی کی طرف سے مجھے بھی بنا دیا۔ جو یہ شرک ہے، کہا کیا کہو، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ جو اللہ، صرف جو اللہ چاہے وہی جو ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ کسی بندے کی مشیت کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ تو جوڑ کر کے صرف کہہ دیا تھا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ ہمارے جو ہے اردو میں بات کرتے ہوئے ہم لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو بات کرتے ہوئے ان کی زبان سے یہ نکل جاتی ہے باتیں، ارے آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، اچھا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ نہیں، یہ تو سراسر جو ہے غلط ہے۔ اگر ملا کر کے کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تب جو ہے تو بھی غلط ہے، اور تنہا کہتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کو بیان کرنے کا اردو میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور اس کے بعد اگر آپ بھی تھوڑا اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ اللہ کی چاہت کے بعد اگر آپ نے اس میں کچھ ساتھ دیا، ایک آدمی ہے اس کی کہیں بہت پہنچ ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے رہتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں بھائی چلیے تھوڑا آپ ہمارا یہ کام کرا دیجیے، تو ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں تو کیا کہہ دیتے ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، چلیے آپ ذرا چلے یہ کام کرا دیجیے۔ نہیں، صحیح طریقہ اس کا جو توحید کے لحاظ سے صحیح طریقہ ہے، شرک سے بچنے کا صحیح طریقہ ہے، وہ یہ کہ یہ بیان کرنے کا انداز ہو اگر اللہ نے چاہا اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی اس میں مدد کر دیں، تھوڑا ساتھ دے دیں، میرے ساتھ چلیں، تھوڑی سی آپ بات کر لیں تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ جو یہ باتیں جو اگر اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، پہلے اللہ کی چاہت، اس کے بعد کوئی چیز ساتھ میں جوڑ کے بھی نہیں کہہ سکتے، اور تنہا بھی کسی کے بارے میں یہ بات جو ہے نہیں کہی جا سکتی۔ میں نے اردو میں یہ جملے بہت سنے ہیں اور ہمارے جو سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر ایک بڑے صاحب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بھی کہتی کہ آپ چاہیں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ کون سا انسان دنیا میں ایسا ہے جو حالات بدل سکتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو جاتا ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں زبان سے نکل جاتی ہے بات۔ احتیاط کرنا چاہیے، ان سب باتوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، یہ بھی شرک ہی کی قسمیں ہو جاتی ہیں، اگرچہ بھی اس کو چھوٹا شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے اس نے منع کیا، اس نے ایک تو شرک ہے، اس کے بعد یہ کہا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی والدین کی نافرمانی سے منع۔ اس کے بعد پھر ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ بچوں کو غریبی کی وجہ سے قتل مت کرو۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیں گے. غریبی کی وجہ سے بچوں کو قتل مت کرو. یہ چیز بھی آج کے اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ بار بار لوگوں کو یاد دلایا جائے. آج جو آپ نے آیتیں سنی اس میں یہ بھی ہے. سورہ انعام کے اندر یہ سب جو ہے بیان ہے, اس میں جو جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں کو قتل مت کرو. اس زمانے میں لوگ بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. جس وجہ سے قتل کرتے تھے اس میں سے ایک وجہ غریبی تھی, غریبی ہے. تو بعض لوگ غریب ہونے کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے, ان کے لیے انتظام کہاں سے کریں گے, ہمارے لیے پہلے ہی سے کھانے کا کوئی انتظام نہیں, یہ اگر پل بڑھ گئے تو ان کے لیے ہم کہاں سے انتظام کریں گے. قتل کر دیتے تھے. قتل کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے, لڑکیوں کو تو وہ لوگ آر اور یہ کہ لڑکی ہمارے گھر پلے بڑھے اس کے لیے اس وجہ سے بھی قتل کرتے تھے. لیکن بچوں کو بھی, مرد بچوں کو بھی قتل کرتے تھے غریبی کی وجہ سے یا غریبی کے ڈر کی وجہ سے. دونوں کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور دونوں موقعوں پر اس بات کی تاکید فرمائی ہے. کہا ہے یہ کہ تم جس غریبی کے ڈر سے ایسا کرتے ہو یا جس غریبی کی وجہ سے ایسا کرتے ہو, سوچو کہ تمہیں بھی رزق کون دیتا ہے. تمہیں بھی تو ہم ہی رزق دیتے ہیں. کسی آنے والے بچے کو آج لوگ روک دیتے ہیں دنیا میں آنے نہیں دیتے. اس زمانے میں تو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا کرتے تھے, لیکن آج یہ ہے کہ ایک عام سا مزاج بنتا جا رہا ہے لوگوں کا. اسی لیے میں نے سوچا کہ دو بات اس مسئلے میں بھی ذکر کر دی جائے. ایک عام سا مزاج, چار آدمی بات کرتے ہیں تو باتیں کرتے ہی آپ سنیں گے اتنی مہنگائی کا زمانہ ہے, تعلیم اتنی مہنگی ہے, اگر یہ بچے ہوتے رہے تو ان کی تربیت کیسے کریں گے, ان کی تعلیم کا انتظام کیسے کریں گے. دو بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا تو ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. زیادہ بچے ہو گئے تو ان کی تعلیم کا انتظام کہاں سے کریں گے, تربیت کا انتظام کہاں سے کریں گے. اتنی مہنگائی ہے, کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے. یہ انسان کی سوچ بیان کرتے ہیں. ہمارے اپنے بھائی بھی, یعنی صرف ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جن کا اللہ پر ایمان نہیں وہی لوگ یہ بات ذکر کرتے ہیں, نہیں, ہمارے اپنے بھائی بھی یہ ذکر کرتے ہوئے ملے گی. آپ سنیں گے ان کی زبان سے ایسی باتیں, انہیں یاد دلائیے. میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی یہ بات آپ یاد دلائیے, جب کوئی بھی یہ بات کہے یاد دلائیے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اسی نے ہمیں بھی رزق دیا ہے اور وہی ان کو بھی رزق دے گا, اس کا انتظام وہی کرے گا, جو اسی کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے. کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ ایک بچہ بھی رہے گا تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے ایک بچے کے لیے رزق کا انتظام کر دے گا. وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, انتظام تو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بات بار بار ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ایسے موقعوں پر. انہوں نے یہ بات لکھی, ایسی بات تو کئی جو ہے اہل علم نے لکھی ہے, لیکن ان کی بات خاص طریقے سے آپ کے سامنے ذکر کروں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ معاملہ آپ کا, بلکہ اس وجہ سے کہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کو یہ باتیں سنائیں, بیان کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان کبھی بھی ہمیں اس سلسلے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے, نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے, ہم ان کی تربیت کا انتظام کیسے کریں گے, ہم ان کی تعلیم کا انتظام کیسے کریں. ہمیں نہیں سوچنا یہ سب باتیں, جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی انتظام کرتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کر دوں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کے لیے ایک سورس بنایا ہے. ہر کوئی یہ بات جانتا ہے कि जब अपनी माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसी माँ का जो खून होता है वही बच्चे की गिज़ा होता है, और उसके लिए उसके जिस्म से उसका कनेक्शन होता है, जुड़ा हुआ रहता है, और वही एक सोर्स है जिससे बच्चे को गिज़ा मिलती रहती है। इसीलिए माँ की गिज़ा का मुतवाजिन होना और सही होना ज़रूरी होता है। माँ की गिज़ा सही रहेगी तो बच्चे की जो रहम के अंदर बच्चा पलता है उसकी भी जो है हालत सही रहेगी। माँ को कोई परेशानी हुई, कोई बीमारी हुई तो उससे बच्चा भी मुतासिर होता है, क्योंकि वही सोर्स होता है उसका। कहा जैसे ही बच्चा बाहर आता है, दुनिया देखता है, तो पहले एक सोर्स था, अब उसके बाद दो सोर्स हो जाते हैं उसकी रजा के लिए, और माँ की दोनों छातियों में दूध उतर आता है बच्चे की रजा के तौर पर। अल्लाह ताला का इंतजाम, अल्लाह तबारक व तआला का यह इंतजाम। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है तो खाने के लिए एक मुंह होता है, उसका काम करने के लिए दो हाथ होते हैं। आदमी ये क्यों सोचता है हम कहाँ से खिलाएंगे, कैसे इंतजाम करेंगे जो है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का इंतजाम हर एक के लिए, वही सब कुछ उसको देने वाला है। आजकल ये चीजें हो जाती हैं और बहस बहुत होती है ऐसे मसलों पर, चूंकि लिखा भी बहुत जाता है, अखबारों में भी बहुत लिखा जाता है, आदमी पढ़ता रहता है कि ऐसी बढ़ती हुई आबादी और कैसे इंतजाम करेंगे पानी का, ये हो दुनिया भर के जो है मसाइल, जिसने पैदा किया है वही उसका इंतजाम भी करता है। दुनिया में कौन शख्स है जो किसी का इंतजाम कर रहा है? एक साल थोड़ी बारिश कम हो जाए तो अवेला बजाना शुरू कर देते हैं कि फसल अच्छी नहीं। बारिश कौन नाजिल करता है? ये किसी इंसान के हाथ में। अल्लाह तबारक व तआला का ये इंतजाम है, जितनी भी आबादी होगी अल्लाह ताला उसी के हाथ से उनके लिए इंतजाम भी करेगा। उसके बाद ये उसमें कई चीज़ें हैं जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया, तो हर मसले को लेंगे तो बात फिर बहुत लंबी हो जाती है। उन मुहर्रमात का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। उसके बाद फिर सूरह आराफ का भी हिस्सा आज ही की तरावीह में आ गया। सूरह अनाम खत्म हो जाती है तो सूरह आराफ का हिस्सा भी आपने आज की आयतों में तिलावत जो है उसकी सुनी है, आज की जो है तरावीह में उसकी तिलावत सुनी है। सूरह आराफ को आराफ इसीलिए कहते हैं कि उसमें आराफ का जिक्र है, जन्नत का जहन्नम का। जब ये आयतें सुनते हैं, वो आयतें पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें जन्नतियों की बातें, जहन्नमियों की बातें, आराफ वालों की बातें नकल की हैं। खास तरीके से जब ये बात पढ़ते हैं उसमें सुनते हैं कि जहन्नमी लोग कहेंगे, जन्नत वालों से जहन्नमी लोग कहेंगे कि हमारे लिए थोड़ा पानी, आप जो है आपको इतना जो है सब कुछ है, इतनी नेमतें हैं, थोड़ा पानी और खाना हमें भी दे दो उसमें से। वो तलब करेंगे, वो उस वक्त जो है रोना आ जाता है, और जन्नती कहेंगे कि ये सब चीज़ें जहन्नम वालों पर हराम है, ये जन्नत की नियामत है ये, और जन्नत की ये नियामतें जहन्नमियों को कैसे मिल सकती है, और जहन्नमियों का जन्नतियों से ये मुतालबा करना। जब ये बातें पढ़ते हैं सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी में आराफ और मुरादे जिक्र है, और उसी वजह से उस सूरह का नाम सूरह आराफ रखा गया है। आराफ के ये कौन से लोग हैं, काफ़ी जो है मुफस्सरीन के अहवाल हैं उस सिलसिले में, लेकिन जो सबसे बेहतर बात है मैं वो बात सिर्फ आपके सामने जिक्र करके आज का दर्स ही खत्म कर दूंगा, कि सबसे बेहतर बात इसमें ये है कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो जाएंगी। चलो क़यामत के दिन जब नेकियां और बुराइयां ये तौली जाएंगी, मीज़ान रखा जाएगा और ये तराजू में कौले जाएंगे, दोनों तरफ जो है पड़ रहा रहेगा, एक तरफ नेकियां और एक तरफ बुराइयां, दोनों बराबर हो गई तो यारा बीच की जगह है, न जन्नत है न जहन्नम है। तो ऐसे लोग वहां पे रहेंगे, ये शुरू की बात है, वरना बाद में फिर जन्नत और जहन्नम बीच की कोई चीज नहीं रहेगी। बात ये कौन लोग हैं आराफ के, जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर हो गई, یہ کیوں باتیں ذکر کی جاتی ہیں؟ اس میں نصیحت کی بات کیا ہوتی ہے کہ آج اس دنیا میں ہمارے لیے موقع ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے لیے ایک موقع ہے. موقع کیا ہے؟ کہ ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. ورنہ قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی اور آراف میں رہیں گے. اس وقت آدمی سوچے گا کاش بس ایک جو ہے نیکی کچھ کر لیا ہوتا تو نیکی کا پردہ بھاری ہو جاتا اور میں بھی جنت میں ہوتا, یہاں آراف میں نہیں ہوتا. اس دن کی سوچ ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی ہے. اس سے بہتر یہ کہ آج جب موقع ملا ہوا ہے تو اس موقع کو, ایک ایک سیکنڈ کو, ایک ایک منٹ کو غنیمت سمجھیں اور اللہ کی اطاعت میں بسر کرنے کہ پتہ نہیں کل قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں توڑی جائیں گی تو کیا حال ہوگا. اس دن افسوس کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں. آج جب عمل کا دن ہے تو آج عمل کر لیں, جو بھی موقع ملا ہوا ہے موقع سے فائدہ اٹھا لیں. اور رمضان کے مہینے سے بہتر موقع نیکیاں کمانے کا انسان کے پاس اور کیا ہوگا؟ اتنا بہترین موقع, اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں, اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ چند باتیں تھیں. اس کے بعد سورہ آراف میں جو باتیں سورہ آٹھویں پارے کے آخر میں ہیں وہ انبیاء کے قصے شروع ہوتے ہیں, اسی میں شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے اور اسی کے بعد یہ پارا جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور انہی کے ذکر میں پھر نواں پارا جو ہے شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل کے درس میں وہ باتیں ملا کر کے آپ کے سامنے لائی جائیں گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.